فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 نجی کے ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر کی آج چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے زیارت درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندان غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ کی امی جان کا مبارک نام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، اور کنیت ام الخیر تھی۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ
غوث پاک،
دیدار کراؤ
غوث پاک،
دیوانہ بناؤ
غوث پاک،
مستانہ بناؤ
غوث پاک،
پیروں سے چھڑاؤ
غوث پاک،
بس اپنا بناؤ
غوث پاک،
اسیاں سے بچاؤ
غوث پاک،
اور نیک بناؤ
غوث پاک،
تم نظر میں آؤ
غوث پاک،
شیطان کو بھگاؤ
غوث پاک،
ایمان بچاؤ
غوث پاک،
اور کلمہ پڑھاؤ
غوث پاک،
اب قبر میں آؤ
غوث پاک،
دہشت سے بچاؤ
غوث پاک،
دوزخ سے بچاؤ
غوث پاک،
جنت میں بساؤ
غوث پاک،
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد اسماعیل عطاری بھینس کالونی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ بیسن پر جب وضو کرتے ہیں تو بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے وہ پیر کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایسی مسلم شاول سے اپنے پیر پر پانی بہا لیتے ہیں اور ہاتھ نہیں لگاتے، تو اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
اگر ہاتھ نہیں لگاتے بڑھاپا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اور پانی جتنا بہنا چاہیے کم از کم دو دو قطرے ہر جگہ سے بہ گئے، تو وہ عضو مثلاً پاؤں تو یہ دھل گیا، وضو ہو گیا۔ البتہ یہ کہ ہاتھ بھی لگانا چاہیے، ملنا بھی چاہیے، سب سنتیں مستحبات، اس میں خلال کرنا چاہیے۔ اب واقعی کوئی معذور ہے کہ وہ ہاتھ بیچارہ لگا نہیں پا رہا، تو اب اس کو تو یہ سنتیں چھوڑنے وغیرہ کا جو بھی ہے وہ کہ سنت موقع چھوٹی تو برا کیا، مستحب چھوٹے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس میں وبال نہیں ہے. سنت موقع چھوڑنے میں گناہ نہیں ہوتا, یہ برا کہلاتا ہے, اساعت برا, لیکن عادت بنا لے بار بار کرے تو یہ اب گناہ گار ہوتا ہے. اب یہ ملنا سنت تو لکھا ہے, خلال بھی سنت ہے, سنت موقع ہے خلال, یہ تو ہاتھوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں, اور چنگلیاں سے خلال پاؤں میں کرنا یہ مستحب ہے. ویسے مطلقاً خلال کسی بھی انگلی سے کیا تو سنت ادا ہو جائے گی پاؤں میں, اور مطلب چھوٹی انگلی سے پھر اس کی ترتیب یہ کہ جب سیدھا پاؤں دھوئے تو سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے وہ خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے, اور دوسرا پاؤں جب دھوئے الٹا پاؤں تو اس کے انگوٹھے سے خلال شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا اگر کوئی شخص نے ساری زندگی گناہ کیے ہو لیکن اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو کیا اس توبہ قبول ہوگی, اور کیا اس کا آخرت میں اس کا حساب ہوگا توبہ کرنے کے بعد؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مشکلات پر صبر کرنا کیسے سیکھے؟ جواب عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے, جب بھی توبہ کرے وہ توبہ قبول ہو جائے گی اس کی. البتہ یہ کہ حقوق العباد اگر ہیں اس کے ذمے وہ ادا کرنے باقی رہیں گے. مثلا قرضہ تھا اس پر, کسی کو مارا تھا, جھاڑا تھا, ناحق گھورا تھا, ایذا پہنچائی تھی, تو اس کا حساب تو باقی رہے گا وہ قیامت کے دن. مطلب یہ کہ اب اللہ چاہے تو دونوں میں صلح کروا دے گا, یا چاہے تو اس کی نیکیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی جو جس کے حق مارے تھے. اب بندہ واقعی نادم ہے اور اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ حقوق العباد جو تلف کیے تھے اس نے وہ ادا کرے, تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ وہ صلح کروا دے قیامت کے دن. مشکل پر یہ دوسرا سوال ہے. ایک تو مطلب یہ کہ اپنے سے نیچے دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی مصیبت زدہ ہے کہ نہیں ہے, تو واقعی ہوتا ہے. اب بالفرض کسی کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی کہ بھائی اس کو ٹی بی ہے, تو اس کے ہوش و حواس تو اڑ جائیں گے, تکلیف تو بہت ہے, لیکن ٹی بی کا علاج ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے ٹی بی کا. تو یہ کینسر والے پر غور کرے, فلاں کو تو بیچارے کو کینسر ہے, مایوسی ہے, یہاں مایوسی نہیں ہے ٹی بی میں. تکلیف اگرچہ بہت ہے لیکن کینسر میں تکلیف بہت ہی ہے, یوں زیادہ ہے, تو اس کو دیکھے گا تو اپنی مشکل تھوڑی کم محسوس ہوگی. اعلیٰ حضل قیاس, یعنی اسی پر قیاس کر کے جو بھی مشکل آئی, جیسے میرا کرائے کا گھر ہے پریشان ہے, اونر شپ ہوتی تو اچھا ہوتا, مکان مالک تنگ کرتا رہتا ہے وغیرہ, تو واقعی تکلیف تو ہے لیکن اس کو دیکھے جس کے پاس مکان نہیں ہے, بیچارہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے, بارش آتی ہے تو کسی چھپرے کے نیچے آ جاتا ہے, کسی درخت کے نیچے بےچارا پڑا رہتا ہے, سردیوں میں صرف ٹھٹھرتا رہتا ہے. میرے کو سر چھپانے کی جگہ تو ہے اگرچہ کرائے کی ہے, مکان مالک کی تکلیف ہے, یا چھت ٹپکتی ہے, جو بھی ہے مکان تو ہے نا, تو یوں اپنے سے نیچے دیکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا کوفے میں, کوفہ میں میں مطلب جا رہا تھا, میں رائے خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن پاؤں میں جوتی نہیں تھی, میں ننگے پاؤں میں چل رہا تھا مجبوری سے, تو دل میں میرے یوں ہوتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں, میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, میں تکلیف میں ہوں. تو میں جب کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچا تو وہاں دروازے پر ایک فقیر تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, کٹے ہوئے تھے, تو میں فوراً اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا, سجدہ کیا کہ مولا تیرا کرم ہے, جوتے نہیں تو کیا ہوا, پاؤں تو ہیں میرے, اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں, جوتے ہوں تو بھی کیا کرے گا, پاؤں میں پہنے ہیں کیسے. تو یوں مطلب بڑی مصیبت دیکھ کر اپنی مصیبت چھوٹی بن گئی, ختم ہو گئی. تو یہ اس طرح بھی ایک صبر کا ہے. پھر صبر کا جو اجر ہے ثواب ہے اس پر توجہ فرمائے, جیسے جیسے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ ہم نے ساری بھلائی صبر میں پائی, تو اس طرح کے اور بھی کئی مطلب صبر کے فضائل ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی بشارتیں ہیں کہ صبر کرنے والے کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ملے گا. یعنی مفہوم حدیثوں کے اس طرح کے مضامین. تو یوں صبر کے فضائل پر غور کرے گا تو صبر کرنا آسان ہوگا. اور خامہ کا مطلب ہے کہ روتا رہے گا تو پھر وہ کچھ بنے گا نہیں, کہ واویلا کرنے سے, رونا دھونا مچانے سے ظاہر مصیبت تو نہیں جاتی. صبر کا ثواب البتہ جا سکتا ہے بے صبری کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے, اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی, اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی. تو جو آئی وہ آنے ہی والی تھی. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں, انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے, اگر نظر نہیں کرتا, یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا کے, وہاں آخرت کی تکلیف ہیں, اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں. بڑی مطلب بہترین یہ مطلب بات ہے اگر اس پہ غور کریں نا, کہ یہاں کا آرام جو ہے یہ بس ظاہری آرام ہے, لیکن یہ آخرت کی یعنی کئی آرام ایسے جو آخرت میں تکلیف کا باعث ہوں گے. جیسے کسی کا کسی مکان پہ قبضہ کر لیا اور اس میں آرام کیا, تو یہ آرام تو ملا لیکن یہ آرام آخرت کی تو تکلیف کا باعث ہے کہ ناجائز قبضہ کر کے آپ نے آرام کیا اس میں. کسی کا چھین کر کھایا تو یوں لذت آئی, لطف آیا, راحت ملی, لیکن یہی راحت آخرت کی بے قراری کا سبب بنے گی, ساری راحت آرام نکل جائے گا. تو یوں مطلب یہ ہے. اچھا پھر دنیا کی تکلیف یا آخرت کی راحت, کئی تکلیف ایسی ہیں جو آخرت کا راحت کا سامان ہے. تو مثلاً ابھی کہ غربت ہے, تو غربت میں ہر آزمائش تو ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو یہ پریشانی اس پر صبر کرے گا, اور واقعی یہ غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اور صبر کرے گا تو اس کے لیے آخرت کی راحتیں. حدیثوں میں اس طرح بھی ہے کہ فقیر اغنیا سے یعنی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو اب فقیر یہاں مراد وہ بھکاری نہیں, اب تو پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ نہیں, واقعی فقیر جس کے پاس مال نہ ہو, اور فقیر بھی وہ جو صبر بھی کرے, ہو واویلا اور دوسرے کے مال پر نظر جمائے اور مطلب یہ نہیں, وہ فقیر فقیر صابر جو صبر کرنے والا ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو, تو 500 سال پہلے جنت میں مالدار کے مقابلے میں جائے گا. تو مال جو ہے نا, یہ سچی بات ہے کہ وبال مالدار اپنے آپ کو ٹھیک ہے خوش نصیب سمجھتا ہوگا, ہوگا اپنے تہیں ہوگا, اپنے طور پر ہوگا, حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے. مطلب جتنا مال زیادہ ہوگا نا, حرام اگر ہے تو عذاب ہے, وہ تو اس کا حساب نہیں ہے, حرام کا تو ہی عذاب کا حساب کیا تو ہے ہی گناہ, یہ تو حلال ہے, حلال پر حساب ہے, کہاں سے حاصل کیا, کیوں حاصل کیا, اور کس کام میں اس کو خرچ کیا, کہاں خرچ کیا وغیرہ, یعنی سوالات ہوں گے, تو یہ جواب دے نہیں پائے گا. اس کے دنیا میں بھی جس کے پاس زیادہ مال ہوگا تو اس میں اوپر ٹیکس آتے ہیں, نوٹس آتے ہیں. مجھے پتہ ہے ایسے واقعات کے, ایک مالدار کو وہ جب نوٹس ملا یہ ٹیکس کا, بہت بڑا مالدار آدمی تھا, رئیس کبیر, کراچی کا واقعہ, وہ اس کو نوٹس ملا تو اب وہ ٹیکس بہت زیادہ مانگ رہے تھے, اور بڑی رقم دینے کے باوجود بھی وہ ٹیکس اتنا تھا کہ وہ یعنی کہ 2 نمبر کی رقم دینے کے باوجود بھی ٹیکس جو تھا وہ ادا یعنی کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, جو بھی یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس کا. اس طرح ملا جلا واقعہ ہے, اب یہ برسوں پرانا ہے. تو وہ جو شخص تھا مالدار آدمی, تو وہ پھر یعنی کہ اس طرح اس کو ٹینشن ہوا کہ رات سویا تو وہ بستر پر ہی بیچارے کا انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت کرے, میری ملاقات ہوئی تھی اس سے, اللہ غریق رحمت فرمائے, یوں معقول آدمی تھا لیکن ٹیکس اتنا آ گیا, کیا کرے. اب کوئی ہے کسی کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، 60 کروڑ روپے ٹیکس آ گیا تو کرے گا کیا، کہاں سے دے گا؟ ایک میں نے مثال دی، مجھے واسطے نہیں پڑتے ٹیکس سے، اور اپنے پاس ہے کیا جس پر میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں، زندگی میں کبھی نہیں کیا، ہے کیا اپنے پاس جو ٹیکس دیں؟ خیر، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، بہت کچھ ہے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی کوئی چیز، مثلا گھر کا کوئی قیمتی سامان، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کی نیت کر لی ہو اور اس کے ذریعے صحت کی دعا بھی مانگی ہو، تو کیا بعد میں میں وہی چیز خود استعمال کر سکتا ہوں اور اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا عمل شرعاً درست ہے؟
گناہ تو نہیں ہے، لیکن اپنی پسند کی چیز رکھ لی، اچھا پہلے نیت بھی اسی پر کی تھی، تو یہ مطلب ایک اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں چوتھے پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے دے۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تو پہلے طے کر چکے تھے کہ مجھے دینا یہی ہے، اور بیماری میری چلی جائے وغیرہ اس کی برکت سے کہ رائے خدا میں دوں گا، اب بیماری چلی گئی تب تو ڈبل کر کے دینا چاہیے، دیکھا جائے تو شکرانے میں، نہ کہ اسی کو رکھ لیا اور اب اس کے بدلے کچھ اور دے دیا۔ تو یہ مطلب ہرس، یہ مطلب ہے کہ علامت ہرس کی بات ہوئی نا، تو ایسا نہ کیا جائے، جو دے دیا دے دیا، یا ابھی اگرچہ اپنے قبضے میں ہے لیکن اب نیت سے تو دے دیا تھا نا، ابھی دے دیا تو اللہ اور دے دے گا، مگر شرن گناہ نہیں ہے جب تک اپنی ملک میں ہے۔ ہاں کسی کو دے دیا، اب اس کو بولو کہ میں مجھے دے دو میں کچھ اور دیتا ہوں، تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں کہ جو نے کسی کو گفٹ دے دیا ہے نا، کسی کو گفٹ دے دیا، اب وہی گفٹ اس کو بولا کہ مجھے دے دے، تو یہ مکر تحریمی، یہ ناجائز و گناہ ہے، مکر تحریمی ہے۔ ہاں اگر اس کو نہیں بولا آپ نے کہ مجھے دے دے، اب خود اس نے اپنے طور پر پیش کر دیا تو لے سکتے ہیں، تو گناہ نہیں ہے، کہ یہ کہ سمجھو کہ جدید تحفہ ہے، نیو گفٹ ہے، اپنی طرف سے دے رہا ہے، اگرچہ وہی چیز دے رہا ہے۔
امیر السنت تماں کا مجھے عرض ہے تو اساں جے گوٹھ میں اکڑی رسم رواج تھیندو وا، کہ جو بھی میت وغیرہ تھی ویندو وا، کہ جو انتقال تھیندو وا، تا ٹن ڈین کا بعد من جا گھر وارا یا بیو کیر اڑا کوئی مائیوں وغیرہ ملی کرے، کچھ عورتوں ملی کرے، ان کے لیے اصال ثواب کے لیے کچھ مانی وغیرہ پچائے کھڑی ویندان قبرن تے، پہ اتنے وہ روندیوں بھی تیز آواز سے، ان کے علاوہ بے پردگی بھی تھی، ان کے بارے میں تمہیں جو رائے برائے کرم رہنمائی فرمائے۔
امیر علیہ سنت جو سوال کیا ہے آپ سے، اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس میت کے تیسرے دن میت کی بیوی اور گھر والے کچھ عورتیں کھانا پکا کر اس کی قبر پر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ روتے پیٹتے بھی ہیں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے شرعی حکم بیان فرمائیں۔
یہ جو بتایا سوال میں، جکو سوال میں بدھایا تما، یہ تو سٹھو کم کان ہے، بے پردگی تھے تھی تو یہ حرام کم ہے، قبرستان تا عبرت جی جائے ہے، مانی کھیڑ جی جگہ بھی کان ہے، مناسب تے مانی کھانوں بھی مناسب نہ، پر مانی تما کھیندا شاید تقسیم کندا تو باڑ مانو قبرن تے پگ رکھندا، باڑ قبرن تے بجنتا بجنا ہوندا، تو یہ سب مطلب غلط کم ہیں۔ اصال ثواب کرو، پہلا کھنا 11 گناہ ودک کرو، گھر میں مناسب جگہ تے قبرستان میں پڑی نے اصال ثواب نے، عورتن کے قبرستان وننو ہی بنا ہے، پچھے ونی نے رونو پٹنو یہ بھی سٹھی شے کانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
شکریہ، زین نہیں آیا،
ابے دیکھو زین آ رہا ہے.
ہٹ جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے کسی کو تنگ کرنا بہادری نہیں، بزدلی ہے.
دیکھو دیکھو ہیرو بن رہا ہے، ہمیں اکیلے روک نہیں پاؤ گے.
اکیلا نہیں، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق اور سچ بات کہتے تھے، چاہے ان کے سامنے کوئی ایک عام مسلمان ہو یا بہت بڑا بادشاہ. ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو وہ بھی اکیلے تھے مگر اللہ پاک ان کے ساتھ تھا.
لیکن ہم تو صرف لنچ باکس چھین رہے تھے.
میرے دوستوں، آج آپ لنچ باکس چھین رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل اس سے بڑی چیز چھیننے لگے. اگر آج نہ روکا تو کل بہت بڑا نقصان کر دیں گے. یاد رکھیے، اصل بہادری لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کی چیزیں چھیننا نہیں، بلکہ ظلم کو روکنا اور سچائی کا ساتھ دینا ہے.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آپ نے میری اصلاح فرمائی، جزاک اللہ. آئندہ میں اور میرے دوست کسی کو تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ.
جزاک اللہ عرفان بھائی، آپ نے میری مدد کی.
عرفان بھائی، یہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟
عبید بھائی، ایک کام کرتے ہیں نا، ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے، ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟
اللہ اکبر، ظلم آخرت کا اندھیرا ہے، اور ظلم جو ہے یہ بہت مطلب بری چیز ہے، گناہ ہے. کسی پر ناحق ظلم کرنا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مظلوم اور ظالم دونوں کا مقدمہ قیامت میں پیش ہوگا، اور ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دی جائیں گی. پھر بھی اگر نیکیوں کے باوجود اس نے جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ پورا نہ ہوا، تو مظلوم کے گناہ ظالم کے متھے ڈالے جائیں گے، اور یوں ظالم چاہے اس کے بعد نیکیاں ہوں، حج ہوں، نمازیں ہوں، لیکن یہ کہ اگر نیکیوں سے خالی ہو گیا دوسروں کے، مظلوموں کے حقوق ادا کرنے وغیرہ کے ذریعے، تو یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ بڑا خطرناک ہے ظلم، اور ظلم یہ وہ گناہ ہے کہ جو ایمان کے لیے خطرناک ہے. ظالم کا خوف ہے کہ ظالم کا خاتمہ اور موت بری ہو. بری موت کی دو صورتیں، ایک تو بری موت وہ کہ گناہ گار جو ہے وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اور دوسری جو صورت ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کفر پر مر گیا. یہ سب سے خطرناک ہے، تو اس لیے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پر ظلم کیا ہے کبھی، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فائر کر دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیا. ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، کسی کی ناک دلازاری کر دی، یہاں تک کہ کسی کو ایزا دینے والی نظر سے گورا، یہ بھی ظلم ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کسی کو مارا، پیٹا، کوئی چیز چھین لی، قرضہ دبا لیا، اس کی غیبت کی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کا دل دکھ گیا، دل تو دکھے گا اس کا. کسی پر تہمت لگائی، تو یہ ظلم تو بہت طرح کے اور بہت سارے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ جو کیا دنیا میں، اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب کر لینی چاہیے اور معافی تلافی ہو جائے، توبہ بھی ہو جائے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے. مفسر قرآن حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، اور جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے، تاکہ وہ اس عظیم وعید یعنی جو آیت مبارکہ میں دردناک پکڑ کی جو وعید ہے اس وعید میں داخل نہ ہو. کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے، ہر ظالم کے لیے یہ وعید ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک سے ڈرو. خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہے, یعنی جو ظالم کی تعاون کرے گا وہ بھی گیا, خود ظالم کا کیا حال ہوگا. تو نہ ظلم کرنا ہے نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ خاکہ دکھا کر, یہ تو فرضی خاکہ تھا, یہ بتایا کہ اس طرح جو لوٹتے ہیں نا یہ ظالم ہے. ایک تو مال لوٹا, نہیں بھی کامیاب ہوئے تو اس کو کتنی وہ گھبراہٹ ہوگی. اس میں گھبراہٹ بھی دکھا رہے تھے اس بچے کی کہ وہ خوف زدہ ہوا. تو کسی کو خوف زدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے ناحق کسی کو خوف زدہ کرنا. چھپ جاتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں, کر کے اور کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں. ظلم کا انجام بہت خراب ہے. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا رسالہ, زیادہ بڑا نہیں ہے, وہ ظلم کا انجام اس کا نام ہے. نہ پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ چلے گا ظلم کیا. جو یعنی عام طور پہ ہم ظلم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے, ایزی لیتے ہیں, وہ خطرناک ہے. جیسے اب کوئی بیٹھ گیا آپ کے پاس, کیا گھسا پڑتا ہے, چل ہٹ, اس کو ہٹا دیا یا گھورا, یہ سب ظلم ہے. یہ دیکھیں بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, نہ مارا نہ پیٹا, ایسے یاد رہ جاتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے بھی کچھ یاد ہیں. جیسے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک مجھ پر ایسا ظلم ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے اور خیر میں نے معاف کر دیا, لیکن میرے نام بھی نہیں. اب تو وہ بندہ زندہ ہو اس کی بھی امید نہیں ہے. اس وقت جب میں سمجھو جوان تھا تو وہ تو ویسے ہی شاید بوڑھا ہی تھا وہ آدمی, 55-60 سال تو ہوگی عمر. سجدے میں وہ اگلی صف میں تھا, میں پیچھے تھا, نماز میں نمازی تھا وہ آدمی, میں پیچھے تھا. تو میرا سر اس کو لگ گیا ہوگا, سجدے میں لگ جاتا بعض اوقات, صفیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں کہیں کہیں مسجدوں میں, سر میرا لگ گیا. اس نے جو مطلب مجھے جو اس طرح کی یعنی کہ ایک کا جملہ بولا, لیکن ایسا زہر میں بجھا ہوا جملہ تھا وہ, میں اس کو دہرا نہیں سکتا. میرے کو اتنا اس سے مطلب دل دکھا ہے میرا کہ ابھی تک جیسے وہ یاد کیا تو کسک دل کے اندر باقی ہے. اب بتائیے یہ اگر یہ ظلم نہیں تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف فرمائے, میں تو معاف کر چکا, 100 بار معاف میری طرف سے, 1000 بار معاف, لیکن یہ کہ وہ کرنے والا کر گیا. یہ اس طرح نہیں, مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے, کسی کا دل دکھا دینا, مار پیٹ, چھری مارنا, گولی مارنا, یہی ظلم نہیں ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ عام ہے, ناحق ڈانٹتے ہیں, ماں باپ بھی اولاد کو ناحق ڈانٹتے رہتے ہیں, دل دکھاتے رہتے ہیں, پریشان کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی پکڑے جائیں گے. میاں بیوی بھی شوہر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کنیز ہے, ساس سمجھتی ہے ہماری ماسی ہے, نوکرانی ہے. اس طرح اگر کوئی ایسا ہے ماحول, وہ جھاڑتے رہتے ہیں, اس کو کھینچتے رہتے ہیں, وہ گھر بچانے کے لیے بیچاری مظلومہ کچھ بولتی نہیں ہے, قیامت کے دن پھنسیں گے سب. اچھا اسی طرح اگر وہ بہو شریر ہے اور ساس کو دباتی رہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی رہتی ہے, تو یہ ظالمہ وہ مظلومہ. اس طرح کوئی بیوی شوہر کو ستاتی رہتی ہے, پریشان کرتی ہے, تو یہ شوہر مظلوم وہ ظالمہ. تو جو بھی ظلم کرے گا, چاہے باپ بیٹے ہوں, چاہے ماں بیٹی ہوں, چاہے یہ کوئی رشتہ ہو نہ ہو, کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں, غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں. ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے جو مطلب لوگوں کو تکلیف دے, ہمارا اسلام جو ہے بڑا سلامتی والا مذہب ہے, الحمدللہ سب کو اس کے حقوق دیتا ہے ہمارا اسلام, الحمدللہ. تو ظلم چھوڑ دیں, اگر کبھی کیا تو ڈھونڈیں اس کو, کسی کو ڈانٹا تھا, کسی کو جھاڑا تھا. ایسے اجتماع میں جو نمازی اور اچھے اجتماع میں بھی ظلم ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا کوئی آئے گا تو اب بیچارے کی لات لگ گئی, اس کو اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, کر کے اس کو ٹوک دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے جگہ. بلکہ حدیث پاک میں جو کوئی آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سرکتے تھے. تو اگر ہم سرکیں گے تو سرکنا مطلب یہ کہ اس کو جگہ دینا. اچھا اب اگر ہم خالی بھی سرکیں گے, جگہ نہیں ہے, کوئی آیا یوں کریں گے وہ دیکھے گا تو دل جوئی ہوگی اس کی, یار میرے آنے کا نوٹس لیا اس نے، بڑے اچھے لوگ ہیں دعوت عیسائی والے، مگر اب کوئی ایسا ہوگا میرا بھائی اور یوں کر کے پھیل جائے گا، کوئی آ رہا ہوگا تو کہیں گھس نہ جائے، اب اس کا دل خوش ہوگا، بلکہ اس پر امیج یہ ہوگا کہ یار یہ مونا لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں یار، مطلب کیا میرا قصور یہی تھا کہ میں نیا تھا یا میں نے داڑھی نہیں رکھی اور میں گناہ گار بندہ، تو یہ نیک لوگ ہیں میرے قریب بٹھانے میں یہ مطلب آر محسوس کرتے ہیں، گن محسوس کرتے ہیں، چھوڑو یار یہاں نہیں جانا، دعوت عیسائی والے تو ایسے ہیں۔ تو یہ کئی ایسے نادان دوست ہمارے یوں بھی لوگوں کو بھگا دیتے ہوں گے، تو یہ بڑی مطلب حکمت کی باتیں ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مطلب یعنی کہ لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنے۔ میں ہمیشہ باہر ہاں کہتا ہوں، یہ رٹ لیں اس کو، کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم از کم تکلیف تو نہ ہی پہنچائیں، اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں، سکون پہنچائیں۔ ہم ٹھیک ہے مطلب یعنی ہمارے جان اچھی ہے یا مال اچھا ہے اور ہم مطلب ہیں کچھ، لیکن جو کچھ ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، اور جو مطلب کچھ ہے لیکن لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، عاجزی کرے گا تو وہ قیامت میں بہت کچھ ہوگا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ہمار نام محمد شاہد رضا اتاری، ہمیں ڈھاکہ بنگلہ دیش تھی بولچی۔ امیر اہل سنت نکٹ ہمارا پرشن ہلو جو شنیچی আইসক্রিম আপনার অনেক পছন্দের এবং আপনি ইসলামী ভাইদেরকেও আইসক্রিম খাওয়ান, এবং আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামী ভাইদের মধ্যে এটা প্রচলিত যে যখন তারা এগারো শরীফ বিশেষ করে ছাব্বিশ শরীফ পালন করেন তখন ইসলামী ভাইদেরকে আইসক্রিম খাওয়ান। তো এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে দিন, এবং সাথে সাথে এটাও বলে দিন যে আইসক্রিম খাওয়ার কী উপকারিতা এবং ক্ষতি রয়েছে।
মেরা নাম সাকিব আত্তারি হ্যায়, সওয়াল ইয়ে থা কি আপকো আইসক্রিম পছন্দ হ্যায়, تو آپ بھی اسلامی بھائی کو آئس کریم کھلاتے ہیں، اس وجہ سے بالخصوص گیارہویں شریف میں اور آپ کی بنسبت چھبیسویں شریف میں بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں نے ایک دوسرے کو آئس کریم کھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آئس کریم کی نقصانات اور فوائد کیا کیا ہے۔
یہ ایک مطلب بہت پرانی غلط فہمی ہے کہ بے مطلب میں آئس کریم پسند کرتا ہوں۔ آئس کریم تو ظاہر ہے وہ کبھی کبھار اگر کسی نے کھا لی تو یا کسی کو مہمان کو کھلا دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا، آئس کریم بہت پسند ہے مجھے، تو کھانا بھی پسند ہے، روٹی بھی پسند ہے، چاول بھی پسند ہے، اور جو بھی مطلب جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی کم کوئی زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو اب یہ آئس کریم کو فوکس کیوں کیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو ایسا نہیں ہے۔ میں مطلب کبھی سال برس میں کبھی کوئی ہاتھ میں آ گئی تو عام طور پہ ایک آدھ چک مار لیا، اس کو کھا لی، تو ایسا نہیں ہے کہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں یا آئس کریم کھانے کا اہتمام میرا ہے کہ میں آئس کریم کھاتا ہوں اور کھلاتا ہوں سب کو، یہ نہیں ہے مطلب۔ تو یہ غلط فہمی ہے بنگلہ دیشیوں کی، وہ فقراء المدینہ اور فقراء البغداد نے آئس کریم کہاں پاس کر لی، وہ میرے کھاتے میں ڈال دی کہ گوس پاک کے دن میں گیارہویں میں آئس کریم الیاس کو پسند ہے تو چھبیسویں میں آئس کریم پسند ہے تو آئس کریم کھاؤ، ویسے کھانا ہے تو آپ کی مرضی، مجھے مائنس کر دو کہ میری پسند کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں، مجھے مدینہ پسند ہے الحمدللہ۔ اب یہ ساتھ میں پوچھا کہ اس کا کوئی نقصان یا فائدہ ہے، تو نقصان تو اس کے ظاہر ہیں، جو کھاتے ہیں ان کو بھی سمجھ پڑتی ہوگی کہ یار وہ زیادہ میں نے آئس کریم کھا لی تو گلے میں خراش ہو گئی، نزلہ لگ گیا، تو یہ ہوتا ہوگا مطلب۔ تو اب یہ کہ اول تو مطلب آئس کریم ہے نا، یہ خالص ملنا بڑا مشکل ہے، اگر خالص وائٹ شوگر ڈالتے ہوں، چینی ڈالتے ہوں، تب بھی چینی نقصان دہ ہے، اس میں کوئی انرجی نہیں ہے۔ اچھا مگر چینی بھی ڈالتے ہوں گے، سیکرین کا نام سنا ہے آپ نے، یہ خطرناک ہوتی ہے، سیکرین بھی جو ناقص معلومات ہے سیکرین بھی اس پہ ڈالی جاتی ہے، جو مطلب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، سیکرین ڈالتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اور بھی مسائل ہیں، تو یہ اس کے کچھ فوائد اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں، سکون ہوتا ہے وقتی طور پہ، ذرا لطف آ جاتا ہے، وہ گرمی ہو تو تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہو جائے گا۔ تو اگر مطلب خالص دودھ ہو، خالص کریم ہو، بندہ صحت مند ہے، اور یہ آئس کریم اگر ہے اور فوڈ کلر کلرڈ بھی ہے تو فوڈ کلر ہو اس میں، فوڈ کلر، بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے رنگنے کے کلر اور یہ ہے، تو یوں مطلب مجموعی طور پر جو موجودہ آئس کریم جو ہم دکانوں پہ کھاتے ہیں نا، تو یہ اس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا۔ خالص، میں نے کہا نا خالص دودھ، خالص کریم، اور کوئی اس میں ملاوٹ والی چیز نہ ہو۔ ایسی آئس کریم بھی کوئی کھائے تو اس کو بھی کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ ہر دکاندار، ہر کمپنی غلط چیز بناتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ آئس کریم کے ایسی آئس کریمیں پکڑی گئی ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں مطلب ایسی ملاوٹ اور ایسی چیزیں کہ وہ آئس کریم، اس کا نام ہی آئس کریم نہیں ہے، تو پھر ان پہ کیس کباڑے جو بھی ہوئے، پھر وہ یہ تے ہوا، سب تے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو کہ یہ اس کو آئس کریم نہیں لکھا جائے گا اس پر بغیر آئس کریم بولے۔ دودھ کا ڈبہ کچھ عرصے پہلے تو تھا، اب بھی ہو سکتا ہو، دودھ کے پیکٹ جس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دودھ ہے، اور لوگ دودھ میں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، چائے بھی بن جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا دودھ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آئس کریم کے بھی مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں، تو آئس کریم کے نقصانات بھی ہیں۔ اس میں شوگر بڑھے گا، شوگر بڑھتا ہے آئس کریم کھانے سے، موٹاپا اور ذیابیطس، ڈائبیٹکس، جو مطلب یعنی کہ میٹھی پیشاب بھی بولتے ہیں اس کو، اس کا خطرہ، کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ، دل اور اس کی رگوں میں نقصان، بلاکیج خون کے اندر ہونے کا خطرہ، دل کی بیماریوں کا خطرہ، دانتوں میں خرابی پیدا ہونا، دانتوں میں درد، گلے کی سوجن، ٹونسلز، خاص طور پر بچوں میں یہ خطرات، پیٹ کی گڑبڑ، بد ہضمی وغیرہ، قوت مدافعت آئس کریم کھانے سے کم ہوتی ہے، جبکہ یہ سب زائد کھا دیے، زیادہ کھا لے تو اس میں امیون سسٹم جو ہے یہ بھی کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت، نزلہ، زکام، گلے کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، اور مصنوعی فلیور، نقلی فلیور اور کلر، نقلی کلر، یہ بھی مطلب نقصان دہ، صحت پر منفی اثر اس کا۔ تو بہرحال یہ کہ اگر خالص آئس کریم ملتی ہے، اور یہ ملنا مشکل ہے، اس کی پہچان دشوار ہے، سمجھے، تو وہ بھی کبھی کبھار صحت مند آدمی کھا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑی مقدار میں، یعنی مہینے 15 دن میں کبھی آ گئی تو کھا لیا، ورنہ یہ آئس کریم موجودہ، میں ہر آئس کریم کو برا نہیں کہتا، لیکن مجھے پہچان نہیں کہ کون سی خالص ہے اور کون سی ویجیٹیبل، لیکن یہ کھانا میں گناہ یا ناجائز نہیں کہتا، یہ طبی جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ نیٹ سے کچھ تحقیقات ملی ہیں، کچھ میں نے حکیموں سے مشاورت کی، اور اس میں مطلب یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ امت کے لیے مفید باتیں حدیث پاک میں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو یہ نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں نے آپ سے کی۔ اب کسی کو دیکھیں آپ کے وہ کھا رہا ہے کہ یہ مولانا ہو کر کھا رہے تھے، مفتی صاحب کھا رہے ہیں، تو یار دل تو سب کا، یار مطلب ظاہر کہ گناہ تو نہیں ہے اگر کھا لیا تو، کوئی نے اس کسی کو بدگمانی یا اس کو برا بھلا، تو گناہ کر رہا ہو تب بھی برا بھلا کہنے کے بجائے جو گناہ کر رہا ہے اس کو ہم سمجھائیں، نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کو بدنام کریں، اور پیچھے ہم غیبت کے گناہوں میں پڑیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر سجیسٹ بھی کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، دانتوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کی ٹھنڈک یا اس میں جو اجزاء ہیں وہ اس کو فائدہ کرتے ہوں گے دانتوں کو، تو بولتے بھی ہیں کہ آئس کریم کھا لو، داڑھ نکالنا، یہ بھی اس میں بھی کھلاتے ہیں آئس کریمیں۔ تو خیر اگر کوئی کھائے یا ویسے بھی اگر شوقیہ کھائے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ جو اس کا مطلب نقصانات کا جو میں نے عرض کیا وہ سب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں پتا کہ کون سی کمپنی کی آئس کریم غلط ہوتی ہے اور کون سی کمپنی کی صحیح ہوتی ہے، میں نے کسی کمپنی کو ٹارگیٹ بھی نہیں کیا، میں نے ایک جنرل بات کی ہے، اور اب کتنا خالص مال دنیا میں مل رہا ہے اس وقت، وہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو, ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. سچی بات ہے کہ ملاوٹ کی یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص بولتے نہیں ملتا. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ کہ ہمارے پاس کیس آیا خودکشی کی کوشش کا, تو اس نے اتنی ساری نیند کی گولیاں کھا لی تھی, اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولیاں خالص نہیں تھی, تو اس نے مرا نہیں وہ بندہ, ورنہ مر جاتا تو بچ گیا. مطلب یہ یہیں کا کراچی کا کیس ہے. تو یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا, تو اب آئس کریم خالص ہمیں کون کھلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. علی شہزاد ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء تو خود مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں, ہم انہیں اصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں ہمارے اصال ثواب کی کوئی حاجت ہوتی ہے؟
ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ درود تو ہے ہی دعا, اگر یوں ہے تو دعا ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ پاک ہمارے آقا و مولا محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم, یا مراد رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا ہے. تو اب یہ کہ سرکار تو خود رحمت للعالمین ہے, رحمت بھیج کا کیا مطلب؟ تو ہم حکم قرآنی پر عمل کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے, تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. دعا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے سکتے ہیں تو پھر اور کون ہے یہ کو دعا ہم نہیں دے سکتے؟ تو اس کا مطلب جس کو ہم نے دعا دی, تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کا منتظر ہے, ہماری دعا کا محتاج ہے. ہم مطلب ہے کہ دعا دے کر اپنا کام بنا رہے ہیں. جیسے کہ فقیر آتا ہے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے, بازو اللہ آپ کی آل اولاد کا بھلا کرے, اللہ آپ کے روزی روزگار میں برکت دے, تو ذرا مطلب انہیں دعائیں دے کر پھر کچھ اپنا کام نکال لیتا ہے. تو ہم در مصطفیٰ کے بھکاری ہیں, سرکار کو دعائیں دیتے ہیں, سرکار کی آل کو دعائیں دیتے ہیں, آل پر بھی درود بھیجتے ہیں, اصحاب پر بھی درود بھیجتے ہیں کہ یہاں سے بھی کچھ عطا ہو جائے. تو یہاں سے تو وہ عطا ہو رہا ہے کہ بس اس کا کوئی حساب و کتاب اور شمار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ اولیاء کرام کو دعا رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں نا, رحمت اللہ علیہ, یہ دعا تو ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ, اللہ کی ان پر رحمت ہو, اس کے معنی یہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. تو یہ دعا ہے تو رحمت اللہ علیہ مائنس کر دیں گے. رضی اللہ عنہ, صحابہ کے ساتھ خاص کر ہم بولتے ہیں, اولیاء کرام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں, تو یہ بھی دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلندی کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے, جب ڈھلان کی طرف چلتے تو سبحان اللہ پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلندی کی طرف چلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور ڈھلان کی طرف سبحان اللہ کہنا, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یوسف بھائی, آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے, ایک منٹ ٹھہرے, یہ ہم پیارے امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں. ہم نے روایتوں میں سنا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں.
کیا میرے جیسے وہ بزرگ حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے جھک کر چلتے ہیں, اگر وہ سنت کی نیت کر لیں, کیا اس کو سنت پر عمل کرنا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, چلنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا جیسے ڈھلان میں اتر رہے ہیں. اور کمال یہ تھا سرکار کا کہ کتنے ہی لوگ ساتھ ہوں سب سے بلند نظر آتے تھے. یہ معجزہ سرکار کا چلتا پھرتا معجزہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ کہ تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عاجزی کے ساتھ چلتے تھے تو اس طرح چلنے کی پریکٹس کرنا چاہے تو اس کو کرنا چاہیے. مدینہ مدینہ مکہ مدینہ خود بخود قدرتی جھکا ہوا ہے تو یہ مراد تو اس میں شامل نہیں ہوگی نا. ہاں ظاہر سنت کے ساتھ ہوگی, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا, تو قدرے پھر تھوڑا اللہ بہتر جانے والا. یہ سنت عام نہیں ہے, وہ تو پڑھی بھی تو بہت پہلے بھی نا, لیکن عام اس پر عمل دیکھا نہیں کسی کا. پنجوں پر وزن, ہاں تو پنجوں پر جب وزن آئے گا تو یہ تبن بھی مفید ہے غالباً میں نے پڑھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ مطلب بغیر اس کے اصول کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو یوں فوائد بھی حاصل ہیں اس کو, اور کوشش کریں پنجوں پر تھوڑا وزن دیکھ کر تو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ ہم ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں, ہم اونچے نظر نہیں آ سکیں گے. ہاں اس کا کوئی عمل نہیں ہو سکے گا, وہ سرکار کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر اور پستی کی طرف یعنی نچان ڈھلان کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے, یعنی سنت ہے. یہ سنت میں سفر سے مخصوص نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بلندی پر چڑھتے یا پستی کی طرف آتے تکبیر و تسبیح مسنون ہی ہے, یعنی اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا یا سیڑھی چڑھتے ہوئے سیڑھی اترتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ سنت ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا محمد اسلام نام رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
محمد اسلام ہاں رکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. ایسے نام کے ساتھ لفظ محمد شامل کر سکتے ہیں کہ جس کے معنی جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہوں. تو لفظ اسلام جو ہے اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے نا, اور بھی کیا معنی بیان کر دینا اسلام کے معنی.
اسلام کسی چیز کی پیروی کرنے کو بھی اسلام کہتے ہیں, انقیاد جس کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ظاہری اعمال کے ذریعے کسی کی پیروی کرنا, اطاعت و فرما برداری اللہ پاک کی کرنا, اس پر بھی اسلام کا اطلاق ہوتا ہے. تو بہرحال لفظی معنی اسلام کسی چیز کو جی سلامتی بھی ایک معنی بنتا ہے, اور اپنا سر جھکا دینا
سر تسلیم
خم کرنا اس کے معنی میں بھی آتا ہے.
تو یہ معنی درست ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا, ہمیشہ جھکا ہوا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو محمد اسلام نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے, میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 8 سال ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں؟ کچھ والدین بچوں کو نوافل بھی پڑھاتے ہیں, اس سے بچے فرائض بھی ٹھیک ادا نہیں کرتے. ایسے بچوں کو پہلے چیز کا عادی بنانا چاہیے. امیر علیہ سنت سے گزارش ہے اس سوال کا جواب ادا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
بچہ جب 7 برس کا بچہ یا بچی ہجری سن کے حساب سے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کے والد یا سرپرست جو ہے اس پر یہ واجب ہے کہ نماز کا اس کو بولے, حکم دے کہ نماز پڑھ. نہیں کرے گا حکم تو گناہگار ہوگا. اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اور سختی کر کے بھی اس کو نماز پڑھانی ہے اگر نہیں پڑھتا تو بچہ. اب یہی حکم روزے کا بھی ہے, مگر روزے میں اتنا ہے کہ وہ بچہ روزہ برداشت کرنے کے قابل ہو, اس کی صحت ایسی ہو کہ روزہ رکھے گا تو کمزور نہیں پڑ جائے گا, بیمار نہیں ہو جائے گا. تو اب 7 برس کا ہے تو روزے کا حکم دے, 10 برس کا ہے تو پھر سختی سے بھی اس کو روزہ رکھوائے. یا بعض اس میں تھوڑا مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں مائیں خاص کر وہ نہیں کمزور ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا, تو ان وہمات کی وجہ سے بچوں کو روزہ نہ رکھوانا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ روزے سے کوئی بیمار ہونا ضروری تھوڑی ہے. سومو تصحو حدیث پاک میں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, سارا دن چاکلیٹیں اور ٹافیاں یہ اندر دھکیلتا رہتا ہے, روزے میں کچھ تو سکون ہوگا اس کے معدے کو, رات کو سلا دو اس کو سو جائے گا. چاکلیٹ ٹافی یہ تو اچھی چیزیں تو نہیں ہیں نا. خیر تو روزہ بہرحال رکھوانا ہے وہی جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق. تو اب رہا یہ کہ وہ نفلیں پڑھانا, تو نفلیں پڑھانے میں بھی حرج نہیں ہے, فرض بھی پڑھائیں, سنتیں پڑھائیں, وتر پڑھائیں, نفلیں پڑھاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے اس کو مشقت میں نہ ڈالیں اس میں, یا مار دھاڑ تو کرنی بھی نہیں ہے, 7 سال کے اس میں تو صرف حکم دینا ہے اس کو کہ یہ پڑھے, اور حکم ذرا فرائض میں ہی آئے گا, 5 ٹائم کی فرض نمازیں اس کو پڑھائیں, اور اگر شوق سے پڑھتا ہے تو بھلے نفلیں پڑھے, یہ سختی اس پر کہ پڑھو نفل یہ نہ کرے. ہاں وہ پڑھتا ہے ترغیب دلائیں بیٹا پڑھ لو تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے, یہ بھی حرج نہیں اس میں. ایک بزرگ کا لکھا ہے مطلب کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس بچے کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بچہ مجھے دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھے. تو یوں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں نمازیں پڑھیں تاکہ دیکھ دیکھ کر اس کو شوق پیدا ہو.
حدیث پاک میں جو فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو, یعنی نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے, تو اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ بچے وغیرہ دیکھ کر گھر والے کے افراد دیکھ کر نفل کے عادی بنے ہیں.
جی جی اچھا نفل کی بھی ان کو ترغیب, وہ ترغیب ہی ہے جی. تو نفلیں بھی پڑھائیں اس کو تاکہ یہ مطلب پوری نفلیں سنتیں فرض پڑھنے کی عادت لے کر بالغ ہو.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.